な。
کیوں بھی حارث ماذا فرق بین الخوف والخشیہ؟ تعرف اذا تعرف بین. یہ مولوی صاحب ہیں دارالعلوم سے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں. تو فرق ہے نا دونوں میں،
خوف کا تو پتہ ہے، خشیت
کا نہیں. چلو کوئی اور بتا دے جس کو کچھ پتا ہو، تھوڑا بہت ہی پتا ہو.
خشیت محبت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ناراض نہ ہو، جن سے محبت ہے وہ ناراض نہ ہو.
اور خوف مار کا ڈر.
جی
خوف ہے کہ مار پڑے گی. خشیت ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، جس سے محبت ہے، جس سے تعلق ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہوں، ساری سب سے زیادہ، اور تم سب سے زیادہ خشیت والا بھی ہوں. تو معرفت کا نتیجہ کیا ہے؟ خشیت. جس نے اللہ کو پہچان لیا تو اللہ کی محبت دل کے اندر لازمی نتیجہ ہے. جس نے اللہ کی عظمت کو، کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی صفات کمال کو پہچان لیا، یہی معرفت ہے نا، تو لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت گڑ جائے گی. یہ محبت گڑ جائے گی تو پھر محبوب کی نہ ذرا سی خفگی بھی گوارا نہیں، برداشت نہیں ہوگی. یہ ہے خشیت. تو آپ کا جو سوال ہے وہ آپ نے کہا کہ دونوں کے تعلق سے، تو یہ ہے فرق. ایک تو اس لیے ڈرنا کہ مارنا پڑے، ایک یہ ہے کہ بھی ہمارا محبوب ہے، کوئی بات ماری، کوئی حرکت ماری، ناگوار نہ ہو، ناگواری برداشت نہیں ہوگی. جہاں محبت ہوتی ہے ناگواری برداشت نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ میں اللہ کو پہچاننے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ میں خشیت بھی ہوں. تو اب خشیت یا خوف جو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. معرفت کے بغیر ایک عام سی مثال، ایک بزرگ فرماتے تھے گاڑی یا بائک بڑے مزے چلائے چلا جا رہا ہے، آگے آ گیا ریڈ سگنل، تو ارادہ تو یہی ہے کہ میں اس کو نکل جاؤں گا. وہاں کھڑا ہے سارجنٹ، ایک دم نظر پڑ گئی سارجنٹ پر، تو کیا ہوتا ہے جی، بریکیں لگتی ہیں نا، ایک دم لگتی ہیں نا. کیوں؟ اس سارجنٹ کی معرفت حاصل ہے، دل مان رہا ہے کہ اگر اس نے روک لیا چالان کر دے گا، پیسے بھرنے پڑیں گے، ہیں آئے گی نا، اور جب نہیں ہے تو مزے سے چلا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ پاک کی معرفت حاصل نہیں ہے، نافرمانیاں دھرا دھر ہو رہی ہیں، دھیان بھی نہیں جا رہا. جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر معمولی سی بھی جو ہے نا، اس سے بھی بچنا چاہتا کہ نہیں 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 ایسا نہیں. تو خشیت یا خوف حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی معرفت کو حاصل کرنا، اور معرفت کو حاصل کرنا اہل معرفت کی صحبت سے ہی آسان. جن کو معرفت حاصل ہے ان کے ساتھ جڑ جاؤ. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی شان کس سے پوچھو؟ خبیر، خبیر باخبر ہے، جس کو حاصل ہے اس سے پوچھو. تو جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اس کے پاس بیٹھنے والے کو بھی حاصل ہو جائے گی. باقی یہ اللہ والے پھر آگے طریقے بتاتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے, کچھ اذکار بتاتے ہیں, کچھ اشغال بتاتے ہیں, دل کو مشغول رکھو, اللہ کو یاد کرو, یاد کے طریقے بتاتے ہیں, خفی ہے, جہری ہے, یہ تو ایک پورا جس سے پھر وہ اندر میں استعداد آتی ہے, پھر دل بیدار ہوتا ہے. جب دل بیدار ہوتا ہے تو پھر یہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے, پہچاننا شروع کر دیتا ہے, پھر آ کے بات چل پڑتی ہے. یہ تصوف سارا کا سارا اسی کے لیے ہے. یہ صفائی کا نام ہے, ہو حق کے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے. آج کہتے ہیں بس ہو حق کے نعرے لگ گئے, وجہ تاری ہو گیا, کیفیت تاری ہو گیا, یہ صوفی بن گیا. صوفی نہیں, صوفی دل کی صفائی کے ساتھ ہے. اور دل کی صفائی والا اللہ کو پہچانتا ہے, پہچانتا ہے, اس کی مانتا ہے, نافرمانی کو چھوڑتا ہے. یہ ہے سارا کا سارا. مل گیا جواب آپ کا جی؟ ہاں جی اور کسی نے پوچھنا؟
نظام الاوقات بناتے ہیں مگر وہ اس پر زیادہ عرصے تک عمل نہیں ہو پاتا, پھر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے.
نفس کی سرشت یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے مجھے پابند نہ کرو, یہ اس کی سرشت ہے. آزاد چھوڑو, کروں کروں, نہ کروں نہ کروں. آج عام فضاؤں میں عام ہے نا, بس میں آزاد چھوڑتا ہوں. اس کو باندھنا پڑے گا, اس کو پابند کرنا پڑے گا. جس سے نظام الاوقات بنا لیا بس سمجھو کہ پھر یہ قابو آ گیا, ورنہ قابو نہیں آتا. وہ رہتا ہے, چاہتا ہے میں آزاد ہوں, کبھی ہوا کبھی نہ ہوا. لیکن جس نے نظام الاوقات بنا کے اس کی پابندی شروع کر دی, اہتمام شروع کر دیا, پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. لیکن شروع میں کوئی کام بھی ابتدا میں کیا جائے گا تو اس میں مشقت بھی ہوتی ہے, دل جمعی بھی نہیں ہوتی. لیکن ایک دفعہ آدمی ہمت کر کے اپنے آپ کو ذرا لگا لے نا, پھر آہستہ آہستہ ہو جاتی, پھر طبعی عادت بن جاتی ہر چیز کی. جائے نا تو محنت تو کرنی پڑے گی نا, لیکن بات پھر وہی آئے گی کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ جو اس کے اہل ہیں ان کی صحبت اختیار کر لو, ان کے ساتھ اختلاط, ملنا جلنا. پھر یہ صفات سینے سے سینے میں سرایت کرتی ہے, یہ صلاحیت سینے سے سینے میں سرایت کرتی ہے.
دو ساتھی ذرا اوپر بیٹھ جائیں تو جگہ بن جائے گی.
کوئی بات نہیں, آپ بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہو, الامر فوق الادب, بات کو مان لینا ہے, یہ ادب سے بڑھ کر چیز ہے. ایک تو ہے نہیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ بھی تھے, لیکن جی ہے جب کہا گیا تو پھر اس وقت وہی ہے. اس وقت کا ادب یہی ہے کہ اس وقت جو کہا جا رہا اس کو مان لو.
اگر گھر والے یعنی بولے کہ گھر میں نماز پڑھ لو, نماز پڑھ نہیں لو,
کیا کہتے ہیں؟
یعنی گھر میں نماز پڑھ لو,
ہاں
یعنی آج جماعت سے مت پڑھنے جاؤ.
اچھا اچھا,
تو اس پہ عمل کرنا چاہیے یا رد کر دیں؟
آپ کیا کرتے ہیں؟
پڑھائی فرسٹ ایئر,
فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں. اتنا شعور تو ہے نا, ایک ہے آپ کا ٹیچر, ایک ہے آپ کا پرنسپل, فرق ہے نا, کس کو اوبے کریں گے زیادہ؟
پرنسپل
جتنا عہدہ بڑا ہے اس کی ہیں, ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے والدین بڑے ہیں لاشک, لیکن اللہ تو بہت بڑا ہے. یہاں اللہ کی ماننی ہوگی, بڑوں کی ماننی ہوگی. تو اس نے حکم دیا ہے بغیر کسی عذر کے. ہاں اگر والدین کو ایسی واقعی ضرورت ہے جس سے سخت خدشہ ہے کہ ان کو واقعی کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, یعنی اتنا بوڑھا ہے, اتنا بیمار ہے, تو اس کے مختلف موقع کے احکام ہیں. موقع محل کے مطابق. لیکن اگر ضرورت نہیں ہے, ہاں البتہ دیکھیں شریعت مطہرہ نے بڑی رعایت کی ہے, اگر والدین جو ہیں نفلی نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے وہ آواز دیں تو حکم ہے کہ توڑ کے ان کو جواب دو نماز کو, کس نماز میں؟ نفل میں. لیکن فرض کے اندر اگر آپ کو یہ قوی یقین ہے کہ یہ نقصان ہو جائے گا ان کا تو پھر توڑنا ہوگا, اگر نہیں تو پھر نہیں. اگر واقعی کی ضرورت ایسی ہے اس کے لیے, ورنہ نہیں ہے. تو یہ موقع محل کے ایک نہیں ہے, اس موقع کے مطابق. اس لیے ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک نوجوان جدہ کا امریکہ سے سیدھا وہاں آیا, اس نے اپنا بتایا کہ میں جدہ میں رہتے ہوئے بگڑا ہوا تھا, یعنی دین نہیں تھا میری زندگی میں, نہ داڑھی تھی نہ نماز نہ کچھ. اور والدہ نے ہائر اسٹڈیز کے لیے بھیج دیا کہاں پر؟ امریکہ. وہاں جا کے بھی اسی طرح میں کچھ وقت گزرا, پھر وہاں اس تعلق ہو گیا تبلیغ والوں کے ساتھ, ایک ماحول مل گیا. اس ماحول میں میں نے داڑھی بھی رکھ لی اور دین کی محبت آ گئی, دین کی عظمت آ گئی, میرا حلیہ تبدیل ہو گیا سنت کے مطابق جو ہے. یہاں تک کہ چار سال میں نے وہیں گزارے اور چار سال کے اندر میں ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش میں لگ کے, تو میں نے اپنے ملک سعودیہ آنے سے پہلے سیدھا چلا گیا نظام الدین دسام, کچھ وقت وہاں گزارا, پھر میں چلا گیا بنگلہ دیش, کچھ وقت وہاں گزارا تبلیغ میں, پھر چلا گیا پاکستان. اب وہاں سے واپس آیا ہوں تو جدہ میں میرا گھر, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ چار سال میں چونکہ میں گھر گیا نہیں, ان کو نہیں پتا کہ میرا حلیہ کیا بدل چکا ہوں. اب میں گھر گیا تو میرے والد مجھے باقاعدہ پیٹے گا, تو غصے میں آ جائے گا کہ اس کا تو اور میرا اور ماحول تھا اور میں اب بدل گیا ہوں. تو میں اس لیے جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر سیدھا آپ کے پاس ہے, مجھے بتاؤ کہ گھر میں میں کیسے رہوں. تو مولانا سعید خان صاحب اس وقت بیمار تھے, ان کا پروسٹیٹ کا آپریشن ہوا تھا اور نلکی لگی ہوئی تھی, کیتھیٹر لگا ہوا تھا, لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے اس کو سمجھانے کے لیے اور فرمایا کہ گھر جانا والد صاحب کے سامنے, اور آپ کہتے ہیں نا باقاعدہ پیٹیں گے, پٹ جانا آگے سے, ان سے کوئی بحث وغیرہ پٹ جانا, اور ان کو یہ کہنا کہ میں آ گیا انا اخدم, عربی میں بات ہو رہی تھی, اب میں یہ لفظ انا اخدم کم, میں تمہاری خدمت کروں گا. اس نے جملہ فرما دیا مولانا نے, کبھی والدین کو یہ نہ کہو انا اتیو کم فی کل امر, میں تمہارا کہنا مانوں گا. اب بتاؤ ہم بھی چونک گئے, سارے چونک گئے, یہاں تو نہیں کہتا والدین کی اطاعت کرو, یہ سنا ہوا نا, اور وہ کیا فرما رہے ہیں, یہ کہو کہ میں تمہاری خدمت کروں گا, یہ نہ کہو کہ نا اتیو کسی ہر حکم آنا. اگر وہ بددینی کا حکم دیں, میں ایک اصول کی بات ہے کہ لا اطاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی مخلوق میں کسی کے اطاعت نہیں, خواہ والدین ہیں کوئی بھی ہو. یہاں اطاعت کیا اس کی حدود کے اندر ہے, تو ان کی خدمت کرنا, ان کو برداشت کرنا, ان کے آگے بولنا نہیں اونچا, اور تمہارا خدمت کرنا اور پٹ جانا اور برداشت کرنا, یہ انشاءاللہ ان کو بھی دین کی طرف لے آئے گا. تو ٹکراؤ سے منع کیا, ٹکراؤ سے جو ہے نا, تو یہ تجربات اللہ والے بتاتے ہیں, ایسے طریقے بتاتے ہیں, اس طریقے سے جو ہے نا. تو آج افراط و تفریط ہے, والدہ روک دیا, اب جیسے آپ نے سوال کیا یہ کیا بظاہر ہی ہے نا کہ گھر میں پڑھ, ایک ہیلا کر کے ان سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, یہ تو قرآن نے فرما دیا, اف بھی نہ کرو اور جھڑکو بھی نہیں, ایک دفعہ ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، گھر میں کوئی بیوی کا ماں کا جھگڑا کچھ ہو جاتے ہیں نا، وہ اس میں بیچارے جو ہے نا وہ کچھ مغلوب ہوئے ہوئے ہیں، اور آتے ہی کہنے لگے ہمیں تو حکم اف بھی نہ کرو، وہ جو مرضی کریں، ہمیں حکم ہے اف بھی نہ کرو، وہ جو مرضی کریں. تو تین دفعہ کہا میں نے کیا کہہ رہے ہو، وہ کس کو سنا رہے ہو؟ اب انہوں نے جھٹکا سر، اب ان کو کہ بات کیا کر، کس کو سنا رہے ہو؟ ہمیں تو حکم اف بھی نہ کرو، جو مرضی کریں. اب اس آیت کا ظاہر کو لے رہے ہو، تو اللہ پر اعتراض جھڑ دیا، ہمیں تو حکم ہے کو جو مرضی کریں. میں نے کہا سمجھ کا اپنا قصور، پہلے قرآن کو سمجھو کہ یہ کیوں کہا گیا ہے اور کس لیے کہا گیا ہے. تو یہاں جو کہا گیا کہ اف بھی نہ کہو، وہ خدمت کی لائن سے ہے، اطاعت کی لائن، اطاعت شریعت کے اندر ہے، شریعت کے خلاف اطاعت نہیں ہے، لیکن ان کو برداشت کرو، اف بھی نہ کرو. خیر اس کی مفسریں بڑی تفصیلات ہیں اس کے لیے. جیسے بچپن میں ہمیں والدہ نے سنبھالا، بچہ کتنا پیشاب کر دے، کتنا پخانہ کر دے، ماں کبھی چہرے پر ناگواری لاتی ہے؟ تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں والدین، وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، بچپن آ جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے پاس کا جی. اب ان کو آپ کو ان کا پیشاب پخانہ سنبھالنا پڑے تو اف نہ کرنا، یہ بھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنی، یہ غلط، یہ ہے نہیں. اطاعت کب ہوگی؟ وہ شریعت مطالعہ کی بات کرنی، کیونکہ بڑا کون ہے
اللہ،
اللہ ہے. ان کی اطاعت کے اندر رہتے اطاعت کرنی ہے، لیکن جھڑکنا نہیں. اس لیے کہا گیا کافر والدین بھی ہوں گے تو ان کی خدمت بھی واجب ہے، کافر والدین کی خدمت بھی اطاعت نہیں. اب خدمت اور چیز، اطاعت اور چیز. اطاعت کیا ہوگی؟ شریعت کی حدود کے اندر ہوگی، لیکن خدمت ہر حال میں ہوگی. تو بیٹا سمجھ گیا نا، تو اگر وہ ڈانٹے سہ جاؤ، برداشت کر لو، آگے سے ان کو جھڑکو نہیں، لیکن جو بڑے کا حکم ہے وہ اس کو آ کے پھر سن لو، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی عادی ہو جائیں گے، اور ان کے لیے دعا کرو. جو خدمت کرتا رہتا ہے، پھر دعا کرتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو بھی نرم فرما دیتی ہیں، بس ٹکراؤ نہ ہو. اسی سمے کہ والدین کو امر بالمعروف نہی المنکر کے اندر نرمی اختیار کرو، نہ مانے تو پھر بھی خدمت کرتا رہے، ان کے لیے دعا کرتا رہے، لڑے بھڑے نہیں ان کے ساتھ. جی کچھ پیچھے شروع ہو گیا
جی، اجازت دیں تو ایک سوال اور کرنا.
ہاں ہاں فرمائیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہا ہو.
ہاں جی.
اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کا یہ گمان کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا
ہے. جی کیسی ہوتی ہے؟
ہاں
جی ہاں جی
کیسی ہوتی ہے؟
یہ ذوقی چیز ہے، یہ ذوقی چیز ہے. وہ ذوق جو بیدار ہوتا ہے پھر سمجھ میں آتی ہے. اللہ پاک نے بہت سی چیزوں کے ذوق رکھے ہیں، بہت سے احساسات انسان کے اندر رکھے ہیں، ان احساسات کو احساس کرنے کے مواقع ہیں. کان میں سماعت رکھ دی، ناک میں شامہ رکھ دی، سنگھ لیتے ہیں خوشبو بدبو، زبان میں ذائقہ رکھ دیا، ہاتھ میں لمس رکھ دیا، سخت ہے نرم ہے، حواس خمسہ ہے نا مشہور نا. جیسے یہ احساس آتا، ایک احساس اور بھی ہے، وہ انسان کے دل کا. اس لیے فرمایا الا فی الجسد مضغہ کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح جسد کل، اگر اس کی اصلاح ہو گئی دل پورے جسم کی اصلاح ہو گئی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس سے بگاڑا گیا پورے جسم میں بگاڑا گیا، جان لو کہ دل ہے۔ اچھا اب ظاہر الفاظ تو یہ ہیں جس کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے، اب یہاں پر فرمایا کہ دل بن گیا تو انسان بن گیا، دل بگڑ گیا تو انسان بگڑ گیا۔ اب یہ بات مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہاں دل کا بگاڑ اور دل کا بننا وہ نہیں جو کارڈیولوجسٹ بتاتا ہے، کیونکہ ہے سر مراد یہ ہے کہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے، سانس بہت اڑ گئی ہے، انجیوگرافی ہوئی اور یہ ہوا نہ کہ دل میں یہ نقص آ گیا ہے، یہ حیوانی دل ہے، ہر حیوان کے پاس ہے جو دھڑکتا ہے اور جو پورے جسم میں خون بہم پیدا آ رہا ہے، تو وہ ایک مستقل چیز ہے۔ اب لفظ دل ہی ہے یہ بھی، اور ایک وہ دل جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ دل کیا ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، وہ اس دل کے اندر ہی اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے جو انسان کا ارادہ ہے، قوت ارادیہ ہے، قوت قلبیہ ہے، وہ ایک ذوقی چیز ہے۔ ایک اندھا جو پیدائشی نابینا ہو اس کو منظر سمجھا سکیں گے جی کہ دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے، ایسا سبزہ پہاڑوں پر، ایسا پرندہ، ایسے یہ سمجھا سکیں گے؟ کیوں کہ اس کا جو آلہ ہے وہ شروع سے ہے ہی نہیں، ایک تو بعد میں اندھا ہو گیا اس کو تو پھر بھی منظر ذہن میں ہوگا اور اس کو ہے ہی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے اسی کو سمجھانے کے لیے، ایک حافظ جی نابینا تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، بچوں کے کسی نے دعوت کر دی، جیسے ہاں آج تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بلا لیا گھر میں بچوں کو، کھانا کھانا کھلا دیا، انہوں نے بھیج دیا خود، وہ نہیں گئے، اب جب آئے ہیں تو پوچھ رہے ہیں ان سے بھی کیا کھایا تھا، ہوتا ہے نا کہیں گئے گھر والے گھر سے کہیں گئے گئے تو گھر والی ماں پوچھے کیا کھلایا، ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا کھیر کھلائی۔ اب حافظ جی نے کھیر کبھی کھائی نہیں تھی، وہ ان سے پوچھتے ہیں کھیر کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سفید سفید، حافظ جی سفید کو کیا جانے، نہیں سمجھے، انہوں نے کہا سفید کیسی ہوتی، کہتے بگلا، اب بگلا سفید ہوتا ہے، حافظ جی کو بگلے کا کیا پتا کہ بگلا کیسا سفید ہوتا ہے، بچے تھے، حالانکہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، آسان سا طریقہ ہے کہ لا کے ان کنویں میں ڈال دو، یہ ہے، لیکن بچے تھے نا، وہ سوال جواب چل رہے ہیں، ایک بچہ آگے بڑھا، اس نے ہاتھ اپنا یوں کیا بگلے کی وہ شکل سی بنا کے ان کا ہاتھ پھیر دیا کہ بگلا ایسے ہوتا ہے، تو آفا جی کہنے لگے کتنی ٹیڑھی کیڑا ہے، حلق سے نیچے کیسے اتری ہوگی، اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے سمے پھر بھی نہیں آ رہا، کیوں کہ اس کا وہ احساس کرنے والا جو آلہ ہے، بصارت جو ہے اس کے پاس نہیں ہے، اس میں دیکھ پا رہا۔ اسی طریقے سے انسان کے کان کے اندر جو ہے اللہ نے ایک قوت رکھی ہے سامعہ، اب میں یہ اتار دیتا ہوں کہ میں بار بار کہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اب مجھے سناٹا ہو گیا میرے سامنے، یہ لگا تو آوازیں دور کی بھی آ رہی ہیں، کچھ ہو رہا نا پیچھے نا، ابھی نہیں آ رہا مجھے بالکل، لیکن یہ میرا تو بعد میں بڑھاپے میں آ کے ہو گیا، تو اس کا علاج بھی پھر ہو گیا، پھر سن رہا ہوں میں اس ہیں۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ ظاہری حواس ہیں، تو ان کے اندر بھی اللہ نے ہر ایک کی ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہے۔ اچھا اب یہ قوت مدرکہ میں نہیں آتی، یہ سماعت جو ہے اس کی کیا شکل ہے، آئے گی اس کی، کوئی سائنٹیفک طریقے سے بھی اس کی آج تک نہیں پتا چلے گا، یہ لامسا جس کی موجود میں لمس کو دیکھ رہے ہیں، قوت مدرکہ میں نہیں، ادراک میں نہیں آئے گی، اس سے دیکھیں گے، زبان سے وہ چکھ لیں گے، لیکن زبان کے اندر جو قوت رکھی ہوئی ہے وہ کس شکل کی ہے نہیں کوئی بتا سکے، ابھی تو کوئی چیز ایسی یاد نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ نے دل کا ایک اپنا ادراک رکھا ہے، اس کا اپنا احساس رکھا ہے، اس لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے لا تعمل ابصار لیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھی ہوتی ہے سینوں کے اندر. اب دل اندھا ہو جاتا ہے تو دل کی بھی آنکھیں ہیں، ایک یہ آنکھیں ہیں جو بصارت ہے، ایک اس کی آنکھ ہے وہ بصیرت ہے، وہ ذوقی چیز ہے. تو اس کا اپنا ایک ذوق ہے. تو یہاں مراد وہ ہے کہ اللہ کی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، ان آنکھوں سے ممکن نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف قرآن نے صاف کہہ دیا کہ اس دنیا کے اندر ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ان آنکھوں میں صلاحیت ہے ہی نہیں اللہ کو دیکھنے کی، وہ اس میں رکھی ہے اللہ نے جس کا وہ بیدار ہو جائے. اس لیے اللہ والوں کے سے بازوں کے آتا ہے کہ اللہ کا بیدار ہوا، اس سے نہیں ہوا، اس سے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اس میں ہے ہی نہیں. وہ ایک مخفی چیز ہے، جیسے میں نے کہا لمس مخفی چیز ہے، سامع مخفی چیز ہے، شامع مخفی چیز ہے، تو اپنا ہے. تو وہ ہے جب دل کے اندر شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، دل کے اندر منفی گندگیاں جو ہیں گلازتیں دل کے اندر جو ہے نا وہ جب نکل جاتی ہیں نا اور یہ پاک صاف ہوتا ہے، پھر اس کا وہ ذوق بیدار ہوتا ہے. اس وقت پھر یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام نہیں ہے، لیکن چونکہ کہا گیا ہے یعنی اس کا حصول ممکن ہے. یہ ایسی انہونی چیز نہیں ہے. اب ہمیں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی اس کی. یہ تصوف جو ہے سارا تصفیہ اسی کا ہے. اب ہم ظاہر کو خوب صاف رکھتے ہیں، اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں، ہمارے میلان گندگیوں کی طرف ہیں. اور آج کل تو اتنی غلاظت آ گئی ہے کہ اللہ کی پناہ جو ہے، اب ہمارے اندر کے منفی جذبات جو ہے ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اسی میں منہکم. تو وہ ہمارا حاصل بیدار نہیں ہو رہا، تو نہیں بیدار ہو رہا تو اس کو کہاں سمجھیں گے، انکار کر دیں گے، نہیں جی تو ایسا ہی ہے. لیکن جنہوں نے محنت کر لی اور اس کو بیدار کر لیا، وہ واقعی مزے میں. تو وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ جب بیدار ہوگا. اس لیے کأنّا کا فرمایا، یہ نہیں کہ دیکھ لے، ان تعبد اللہ کأنّا کا اللہ کی بات کہ جیسے دیکھ لیا، یہ نہیں کہا کہ دیکھ لیا، یعنی یقین دل کے اندر ایسا کہ وہ ہے. وہ ایک ذوق میں بتانا، ذوق کی چیز ہے. تو اس کے لیے ہے یہ محنت، یہ جو اس لیے جس فن کو سیکھنا ہو اس کے ماہر کی نگرانی میں سیکھو تو آسانی ہو جاتی ہے. اس کے ماہرین صوفیاء ہیں. جب صوفیاء کہوں گا تو صوفی جو صحیح صوفی ہے، آج ہر ایک کو صوفی کہہ دیتے ہیں، چھوٹی داڑھی چھوٹی صوفی صاحب ہیں. اس کے کرتوت دیکھے، اس کی گندگیاں دیکھیں، پھر کہتے ہیں صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر خود ہی فیصلہ کر دیا یہ صوفی نہیں. صوفی وہ ہے جو دل کی صفائی سے ہے، جس کے دل کے اندر یہ بیداری آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ وہ نماز، اس پر آنا ہے ہم نے. اس پر آنے کے لیے اپنے اندر کے اس احساس کو بیدار کرنا ہے. اس کے لیے ہے کہ ان کی صحبت اختیار کریں جن کو یہ چیز حاصل ہے، اور ان کی بتائی ترتیب پر اپنے دل میں ہم وہ بیداری حاصل کریں. تو پھر کسی نہ کسی درجے، پھر آگے درجات، جیسے کسی کی بینائی تھوڑی، کسی کو بہت، کسی کو بہت، ایسے اس کا بھی اپنا ہے. اس لیے دل کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. اچھا یہ اصطلاحات ہم بولتے رہتے ہیں لیکن حقیقت جاننے کی کوشش تھی، سلطان باہو کیوں کہتے ہیں؟ کہتا ہے نا، ان کا نام تو یہ نہیں ہے نا، لیکن باہو کہا جاتا تھا. دیکھو لفظ ہے اللہ، اللہ کا الف اگر اڑا دو تو کیا بن جاتا ہے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے. اب یہ لام اڑا دو پھر لہو بن گیا، یعنی اس ہی کے لیے. اس لام کو اڑا دو ہو بن گیا، یعنی وہی وہ ہے. یہ ایک چیزیں، ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو باہو، با کہتے ہیں ساتھ کو، یعنی ہو کے ساتھ، یعنی ان کی توجہ اللہ کے ساتھ ایسے رہنے لگی جیسے اس کے ساتھ ہی ساتھ. تو باہو. اب وہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے ہمارے پنجابی کے اندر جو ہے ان کی جو شور کوٹ کی زبان ہے ان کی چوپالوں میں پڑھا جاتا ہے, ٹی وی پر بھی آ جاتا ہے, ریڈیو بھی آ جاتا ہے, آج کل نیٹ پر بھی آ جاتا ہے, اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, سر دھنتے ہیں, سمجھنے والا کوئی ہوئی نہیں اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ دل دریا سمندر و ڈونگا کون دل آندیاں جانے ہو. دل دریا سمندر و ڈونگا یعنی سمندر سے بھی گہرا ہے یہ, تو یہ دل ہے, یہ ہمارے تو یہ دل ہے نا, یہی سائز ہے نا, جس کو ہم دل کہہ رہے ہیں, لہم دل یہی ہے, حیوانی دل یہی ہے. وہ جب دل یہاں جس کو میں نے کہا لا تعمل ابصار لیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور, تو یہ جنہوں نے اپنے ذوق کو بیدار کر کے اصل دل کو سمجھ لے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دل دریا سمندر ڈھونگا. اب سمندر کتنا گہرا ہے, سینکڑوں میل تک چلا جاتا ہے نا بعض جگہوں پر, ہیں یہ کہتے اس سے بھی زیادہ گہرا ہے, کون دلاندیاں جانے ہو. یہ صاحب ادراک ہیں جس نے اپنے اندر یہ ادراک حاصل کر کے محسوس کر لیا. اب ان کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم سر دھن رہے ہیں, کوشش نہیں, لیکن وہ جو وہ سمجھ گئے ہیں اس لیے وہ بتا رہے ہیں. اس لیے یہ دل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو ہے دل کے اندر صفائی حاصل کرنا, جب تک صفائی ہم نہیں سمجھ رہے کیونکہ ہمارا ذوق گندگیوں سے نجات ملے تو پھر آگے چلے نا, تو وہ باقی دیکھا انہوں نے. اب وہ فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جھاتی ہوں, نہ کر منت خاج خضری تیرے اندر آ بھیاتی ہوں. اب ظاہر میں تو عجیب لگ رہا ہے یہ, اے تن یہ پورا جسم جو ہے رب سچے دا حجرا, اس میں ایک حجرا ہے, ایک کمرہ ہے, ایک جگہ ہے جہاں اب حدیث قدسی ہے, ایک حدیث قدسی سمجھتے ہیں اللہ کا فرمان تو سارے ہی ہیں, قرآن بھی اللہ کا فرمان ہے, حدیث بھی اللہ کا, کیونکہ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں, اللہ بلواتا ہے. تو حدیث کی قسمیں ہیں محدثین نے, حدیث قدسی یہ ہے کہ کلام تو بھی اللہ کا ہے لیکن حضور نے فرمایا, یا حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا, جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ سے حدیث قدسی بن گئی, اس کا ایک اپنا ہے. تو حدیث قدسی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ میں زمین میں آ سکتا ہوں نہ آسمان میں, مومن کے دل میں آ سکتا ہوں, نہ میں زمین میں آ سکتا ہوں, زمین تو کچھ بھی نہیں ہے, آج کل کی سائنس نے تو اور ثابت کر دیا نا. اچھا یہ تو آج ثابت ہوا ہے, اس وقت ٹیلیسکوپس آ گئی ہیں, سپیس میں چلے گئے ہیں, وہاں سے اس سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کائنات اتنی وسیع نظر آ رہی ہے, تو اس میں تو واقعی ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم کچھ ہماری کیا حیثیت ہے. اور وہ آگے جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کے مقابلے ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ملفوظات میں نے بھی ظہر کے بعد پڑھے تھے ہمارے حلقے کے اندر جو ہے, ان کو روحانی عروج ہوا, عروج یہی ہے ایک ان کی فکری عروج کہتے ہیں, اللہ والوں کو جب شفافت لطافت ہوتی ہے نا تو پھر ان کی ایک فکر کا ذات کی بلندی, تو ان کو ان کا ایک قصیدہ ہے, قصیدہ غوثیہ کے نام سے, اللہ کے عشق و محبت میں ڈوب کے عربی میں لکھا ہے, اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بتانے لگا ہوں. جب ان کو یہ عروج ہوا روحانی, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہوا اور آج کی سائنس نے ثابت کر دی ہے, ہزار سال پہلے بات کہی ہے, نظر تو الی بلاد جمیع, جب میرے عروج ہوا میں نے پلٹ کے پیچھے ساری دنیا کے ان شہروں کو دیکھا, تو خردلا دیکھ رہا کر رہا. ابھی کبھی دیکھا آپ نے, کبھی نیٹ پر دکھاتے ہیں نا سارا ہمارا, اور پھر آگے زمین ذرا ہی آتی ہے, اب فزیکلی نظر آ رہا ہے کیمروں سے, انہوں نے اس وقت, اس کا مطلب ان کو واقعی ہوا, وہ ایک عجیب چیز ہے نا, نظر تو الہ بلاد جمیع ساری دنیا کو دیکھا, سارے شہروں کو. تو یہ ایک اور دنیا بھی ہے ہمارے اپنے اندر میں ہے, اس کا تمہارے اپنے اندر میں آنکھیں نہیں ہیں دیکھو اس کو. تو یہ صوفیہ کی بات ہو رہی تھی نا کہ جس کے دل کی صفائی ہوتی صوفی وہ ہے, تو ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر ان کی شاگردی اختیار کر کے ان کی بتائی ترتیب پر جب دل پر محنت کریں گے اور گندگیوں سے بچیں گے پھر اس کے اندر کا وہ ادراک بیدار ہوگا, پھر وہ خود سمجھ میں آئے گی, اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ سارا اسی لیے ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں, رہے ہیں اور رہیں گے. اب یہ بھی اب کہاں ہے, نہیں ہے اور رہیں گے. جب نہیں کوئی بھی اللہ کا بندہ رہے گا تو اللہ زمین کو توڑ پھوڑ کے ایسے کر. تو یہ ہے کہ تعلق پیدا کر کے اس کو سمجھو مقصد کیا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ برکت کے لیے بیعت کر لی, چلو جی آج میرے پاس جو ہے نا عورتوں نے اسے کتنے سارے وہ بھیجے, کتنے نے کوئی شادی بچی کی نہیں ہو رہی, کوئی کہہ رہا ہے یہ مسئلہ کوئی مسئلہ. اب سمجھتے ہیں بزرگوں سے دعائیں کرا لو, بزرگوں کی برکت سے دعا سے کام ہونا اس کا انکار نہیں ہے. یہ تو ایز اے بائی پروڈکٹ ایک ذیلی چیز ہے. اصل بزرگوں سے لینا ہے, اپنے تو صلاحیت لینی ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ روحانی قوت بیدار ہو جو اللہ کے قریب کرے, اس کی رضا کے قریب کرے, اس کی خوشنودی کے قریب کرے. تو وہ ایک خاص چیز ہے جس کے لیے ہے نا, یہ انکار نہیں ہے. لیکن آج عام طور پر یہی ہے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے, اللہ ان کی پہچان بھی کرا دے, پھر ان سے مربوط ہو کر لینا یہ ہے. وہ اذکار اشغال مراقبات بتاتے ہیں اس لیے تاکہ دل کا وہ صحیح شعور بیدار ہو. یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. بزرگوں کے بغیر اللہ قادر تو ہیں لیکن رابطہ نہیں ہے. نادر کل معدوم, جو چیز کبھی ایک بار ہوگی وہ ایسے نہ ہونے کے برابر. لیکن عام رابطہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک سبب رکھ دیا ہے. نبی کیوں بھیجے؟ اللہ براہ راست بھی لوگوں کا دیا دے سکتے تھے, قرآن بھیج سکتے تھے, کتابیں بھیج سکتے تھے, کتابیں بھی بھیجی, رجال بھی بھیجے. خالی کتابیں آ جاتی, قرآن پڑھ لو چلو جی, انجیل آ گئی, یہ آ گئی, نہیں, بندے بھی بھیجے. تو عام ضابطہ تو یہی ہے, اللہ کسی کو مادر ولی بھی ہوتا ہے, پیدائشی ولی ہوتا ہے, بعضوں کو اللہ دے دیتے ہیں, لیکن یہ بہت کم ہے, ویری ریئر, نادر کل معدوم نہ ہونے کے برابر. لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, لیکن ہر بندہ کہے گا کہ میں میرے ساتھ ہی ہو جائے, وہ تو اس کی مرضی ہے. جب کسی کو اس لیے فرمایا گیا جس طرح کہ اللہ بعضوں کو چن لیتے ہیں, لیکن جو کوشش کرتا اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں. یہ ہر ایک کے لیے کر دیا, اس کو شاہ کے ساتھ کر دیا کہ جس کو وہ چاہتے ہیں چن لیتے ہیں, یہ بھی ہے لیکن بہت ہی کم ہے. اصل محنت کر جی جی ہاں جی
جس طرح مجلس میں ہوتے ہیں شیخ کے ساتھ یا کسی دینی ماحول میں ہوتے ہیں تو طبیعت میں ذکر کا استحضار بھی رہتا ہے, لیکن پھر بات کہیں اور ہوتے ہیں تو پھر نفس کی کیفیت بعض اوقات غالب کی رہتی ہے, اور شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو بعض حالات کی اطلاع میں سستی ہوتی ہے, بعض حالات کی اطلاع میں ہمت نہیں ہوتی, سارے نفسانی خواہشات. تو مطلب کس طرح ایک رابطہ جو ہے وہ شیخ سے رکھنا چاہیے, تو یہ اس میں ذرا کنفیوژن سی رہتی ہے.
کام تو کرنے سے ہوتا ہے, عارضے تو آتے رہیں گے, وقتی عارضے ہوں گے, ہمت کرنی پڑے گی, رابطہ رکھنا پڑے گا. اب رابطہ رکھنے سے محسوس بھی ہوتا ہے, پھر سستی ہو جاتی ہے, تو سست کی ضد کرنی پڑے گی, پھر چست ہونا پڑے گا. تو یہ تو گرتا پڑتا اپنی ہمت کر کے چلنا ہوگا اس کے ساتھ, کیونکہ شیخ کو بتائیں گے, وہ تجربہ کار ہے, وہ بھی گزرا ہوا ہے, وہ پھر بھی ایسا گر بتا دے گا کہ آسانی ہو جائے گی, اپنے طور پر مشکل ہو جاتی ہے بات کر دیا نا. اس لیے نا کیا ہے جی, الرحمن فصل بھی خبیر, رحمان کی شان تو کسی خبیر سے پوچھو. ہاں تو وہ باخبر ہے, اس کو محنت تجارت ملی ہے تو اس کے اندر ہے, اس لیے اس میں جھجک نہیں ہونی چاہیے. ہاں لیکن اس کے بھی آداب ہیں, ان آداب کے ساتھ تعلق. غلط خیال آئے تو اس سے کیوں
کیسے دبائے, اسی وقت کیسے دبائے؟
سن لیا میں نے. دیکھو ایک ہے خیال آنا, ایک ہے خیال کا لانا, فرق ہے نا. ایک ہے کہ آل ایٹ ونس بس آ گیا ہے, ایک ہے کہ آپ لائے, دونوں میں فرق ہے. جہاں تک تعلق ہے خیال آنے کا, وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. جہاں تک خیال کا لانا اختیار میں ہے, تو جس کا لانا خیال میں ہے اس کا ہٹانا اختیار میں ہے, جس کا آنا اختیار میں نہیں اس کا ہٹانا اختیار میں نہیں ہے. تو جو خیالات گندے غلیظ آ جاتے ہیں ان کا علاج عدم التفات ہے, دھیان نہ دو, کیونکہ اس پر مواخذہ نہیں ہے. انسان اختیار کا مکلف ہے. جس خیال کو آپ نے خود سوچنا شروع کیا, گندگی کو غلاظت کو, یا ہوتا کیا ہے شیطان نے ایک ڈال دیا, وہ آ گیا, اب اس کے پیچھے چل پڑے کھاٹ آنے کے لیے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا بلا مادہ چل رہا ہوتا, اس نے ایک ڈال دیا, کہتے آیا کیوں یہ گندا خیال, آیا کیوں, اب اس کو اٹھاؤں, وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو محققین کی تحقیق ہے, جو تجربہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خیالات خود آئیں اس کی توجہ نہ دو, عدم التفات. مارے طرح تو فرمایا کرتے تھے وہ 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 ہماری توجہ کو یعنی ادھر ہٹا دیتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا, اس سے ادھر سے آگے خیال ڈال دیا گندا, گھبرا گیا کیوں آیا, وہ ادھر, اب وہ اس کو ہٹانے میں لگا, وہ کامیاب ہو جائے کیونکہ یہاں سے ہٹا دی توجہ اس نے. تو اس کا علاج جا کے ڈالتے رہے تو مجھے پوچھنی ہوگی. انسان اختیار کا مکلف ہے نا, اس لیے جو ہے نا جس کا لانا اختیار میں نہیں ہے اس کا ہٹانا اختیار میں نہیں ہے تو توجہ ہی نہ کرے. ہاں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر غور کرے, الفاظ پر توجہ دے. پہلے درجے خشوع تو یہی ہے. خانوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی قبر کنور سے منور فرمائے, ماتے کچے حافظ کی طرح پڑھے. کچا حافظ کیسے پڑھتا ہے؟ سوچ سوچ کے, ہر حرف کو ارادے سے پڑھتا ہے نا. کچے یعنی پہلا درجہ یہی ہے خشوع خضوع کا, اس پر جائے. پھر آہستہ آہستہ اللہ ترکیب دے دیتے ہیں اس کے اندر ذہن. تو اگر آیا ہے تو ہٹانا بھی, ہنسا ہٹا لے تو جو پھر اپنے اس طرح شروع کر دے. لیکن جو آ گیا خود بخود, اس کی پیچھے نہ پڑے, کھینچے گا کھینچے گا. اس کو یوں مثال دی حضرت مسلمانے کے اندر کہ بجلی کے ننگے تار کی طرح ہے. تار پڑا ہوا ننگا, بجلی کا کرنٹ ہے اس کے اندر, اس کو کہتے میں ہٹا دوں تو ہاتھ لگائے گا تو کیا ہوگا, پکڑے گا نا. ہاں پکڑنے کی نیت نہیں ہے اس کو ہٹا دوں تو یہ خیال ایسا گندا بات کا آ جاتا ہے, اس کرنٹ کی طرح جائے, اس کے پیچھے لگ گئے تو وہ تو پکڑے پکڑے. اس کو چھوڑ توجہ نہ دو, اپنی جانا دوسری طرف اپنے جو اپنے کام میں لگو, ذکر میں ہو, نفل میں ہو, نماز میں ہو, اس میں لگ جائے. آگے بیٹا
جی, بری بات ہے آپ اس میں موجود ہیں, آپ بیٹھتے ہیں اس میں, کیا اس محفل کو چھوڑ دینا چاہیے یا ان کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے؟
کیا کیا سدھارنے کی؟ ہاں یہ بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں شیطان کے قید اور مکر سے بچا لے. جس کے اندر صلاحیت ہے کہ اس محفل کا اثر نہیں لے گا, اس پر غالب آ جائے گا, تو وہ ضرور کوشش کرے. کہ جس کو تھوڑا سا خدشہ کہ میں جا کے اسی میں پھنس جاؤں گا تو بھائی ایک طرف ہی رہے گی. لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ نہ کرے کہ میرے اندر آ گئی ہے, اس لیے زیادہ بہتر بچنا. ہاں جس میں آ گئی ہے, ہاں جا کے پھر اس کی توجہ کو ان کو ہٹا دے گا تو بڑی اچھی بات ہے, ورنہ اپنی جان تو بچائے.
کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد دوستان جوہر میں مسجد ہے اویس کرنی راستہ ہے قبرستان کا، وہ ان شاء اللہ میسج میں آپ کو بھیج دوں گا ایڈریس اور لوکیشن، کل مغرب کی نماز میں وہاں آ پائے سکتے ہیں 11 to 12:30 جیسے معمول ہے، اس کے علاوہ پھر مغرب میں ان شاء اللہ کل وہاں آ پائے